جانے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی کمال ایسا نہیں ہوگا, آپ کی زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہوگی جس کا حل اور سب سے اچھا حل اس دین کے اندر موجود نہ ہو. جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں پریشانی ہو اس کو مشکل تعبیر کیا جا سکے اس سب کثر اس دین کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے. اب جو کچھ میرے اور آپ کے سامنے ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں, نبی اکرم کی سنت طاہرہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے. اور ایک ایمان ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہی وہ زندگی کا حل ہے اور زندگی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کے اوپر چل کر میں اپنی زندگی کے اندر نجات حاصل کر سکوں. اب بظاہر یہ جملہ بہت سادہ ہے کہ اسلام بہترین راہ حل ہے یا اسلام بہترین نظام حیات ہے, لیکن جب آپ ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرتے ہیں اور خاص کر نتائج کے اوپر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نتائج وہ نہیں ہیں جو حتیٰ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہم سے چاہتا تھا. یعنی اگر میں ذاتی طور پر اپنے کردار کا جائزہ لوں اور اپنی ذات سے سوال کروں کہ کیا یہ وہ کردار ہے کہ اسلام مجھ سے چاہ رہا تھا, انتہا میں مجھے یہاں پہنچنا تھا. میرے خیال میں اگر ہم اور آپ چند منٹ اپنے زندگی کے اوپر اپنے کردار کے اوپر اپنے اعمال کے اوپر غور کریں تو فوراً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہرگز میں کم سے کم وہ نہیں ہوں جس تک دین اسلام پہنچانا چاہتا تھا, جو دین اسلام میرے اندر دیکھنا چاہتا تھا اتفاق کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, عادات کے اعتبار سے اور اہم ممکن حتیٰ عقائد کے اعتبار سے اس کی تشکیلات کروں گا, شاید میں وہ نہیں ہوں. اور اگر آپ کہیں معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں کہ کیا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس کو خدا چاہتا تھا کہ دین کے ذریعے سے بنے, تب تو آپ یقینی کامل حاصل کر لیں گے کہ ہرگز یہ وہ نہیں ہے کہ جو خدا چاہتا تھا. اب یہ شعور حاصل کر لینا ایک مرحلہ ہے, اس شعور کے بعد راہ حل ڈھونڈنا دوسرا مرحلہ ہے. اس شعور کے دین جو کچھ چاہتا تھا وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا فرد کی سطح پر اور معاشرے کی سطح پر, یہ پہلا مرحلہ ہے. اب بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں گمان کی حد میں ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں یقین کی حد میں ہیں. مثلاً کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ہم صحیح ہیں, کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں گمان قوی ہے, یعنی ہمارا اندیشہ یہ ہے فکر یہ ہے کہ شاید ہم صحیح ہیں. کچھ چیزوں کے بارے میں ہم مشکوک ہیں, نہیں معلوم اس معاملے میں اس حد تک آنا صحیح ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے. اور کم از کم چند چیزیں ہر انسان کی زندگی میں ایسی ہیں جن کو وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ وہ سادہ سا طریقہ کار ہے کہ ہم کسی ایک جگہ سے شروع کریں. مثال کے طور پر اگر میں صرف انہی جگہوں کو دیکھتا رہا جہاں مجھے 100% پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور اسی کے اوپر میں نے اکتفا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ترقی کا پھر کوئی امکان نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ کو پکڑ لیا ہے جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ابھی اس یقین کے بارے میں گفتگو کرنا باقی ہے کہ کس نے آپ کو یقین دلایا کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے واقعا صحیح ہے یا نہیں. اگر ہم کسی ایک جگہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل گفتگو کے اوپر سے تذکیہ اور تربیت کے حوالے سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے کا. مثلاً اس بارے میں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا یہ مجھ سے چاہتا تھا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں. اقیم الصلاۃ ہے ہمارے پاس, اہل بیت کی دسیوں بلکہ سینکڑوں روایات موجود ہیں, سنتیں مسلسل موجود ہیں ان کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا. ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر آپ کو مصنوعی روایت بھی مل جائے کہ مثال کے طور پر فلاں وقت پر سورج نکلا یا حتیٰ فجر کی اذان ہوئی اور سو رہے تھے, تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ روایت مصنوعی روایت ہے, یہ کسی نے ان کی شان کو کم کرنے کے لیے گڑھ دی ہے. ورنہ مولا کی شان تو یہ ہے کہ جب شب ضربت ضربت لگی اور گھر واپس تشریف لے جا رہے تھے تو ایک موقع پر ایک جملہ پڑھا, آئے کلمہ پڑھی, فرمایا بس صبح اذا تنفس, اور اے صبح تو شاہد رہنا کہ تم نے کبھی علی کو سوتے نہیں پایا. انتظار تو بزار. تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو خدا نے مجھ سے چاہا تھا کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں. اب اس یقین کے پیچھے بہت سارے سوالات ہیں. یہ تو یقیناً خدا نے مجھ سے چاہا تھا کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں, کیا یقیناً یہ بھی یہی چاہا تھا کہ اس کیفیت میں پڑھوں؟ کیا خدا نے یقیناً یہی چاہا تھا کہ جس طرح سے میں پڑھتا ہوں ایسی ہی پڑھوں؟ مثال کے طور پر کیا آیا خدا نے ایسا چاہا تھا کہ میں جب مرضی آئے پڑھوں, یا خدا نے چاہا تھا کہ میں اول وقت پڑھوں؟ اور خدا نے ایسے چاہا تھا کہ میں جب چاہوں قضا کروں, جب چاہوں ادا کروں؟ یہ کہ نہیں, خدا نے امتحان میں چاہا تھا تمام نمازیں ادا سے پڑھوں اور اول وقت پڑھوں. ارے خدا نے یوں چاہا تھا کہ میرا جب ذہن دل چاہے نماز کے اندر آئے اور جب ذہن دل چاہے نماز سے باہر جائے. ارے خدا نے یہ چاہا تھا. تو وہ جگہ جہاں پر ہمیں یقین ہے کہ خدا نے ہم سے یہ چاہا تھا, وہاں پر بھی اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یقیناً خدا نے یہ چاہا تھا لیکن ایسا نہیں چاہا تھا, کچھ اور چاہا تھا. اب جن جگہوں پر ہم مشکوک ہیں یا جن جگہوں کا ہمیں یقین ہے کہ خدا نے ایسا نہیں چاہا تھا, اس کا تو گزری دیتا. اگر ان جگہوں کو حساب کرنا شروع کر دیں کہ جو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے نہیں چاہا تھا اور ہماری زندگی میں ہے, یا ہم محسوس ہیں کہ شاید خدا نے چاہا تھا یا شاید نہیں چاہا اور ہماری زندگی میں ہے, ان کا تو گزری دے سر اٹھا جائے. بس ہمیں اپنے آپ سے مسلسل ایک سوال کرنا ہوگا, وہ یہ کہ یہ عمل کب انجام پائے گا؟ جب ہماری اصلاح ہوگا. اس عمل کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اس عمل کی ضرورت کے اعتبار سے ایک سوال ابھرتا ہے, وہ یہ کہ عین ممکن ہے جتنا میں نے کر لیا ہو اتنا کامیابی کے لیے کافی ہو, تو اس سے زیادہ کی جدوجہد کیوں کروں؟ مثال کے طور پر, ہاں صحیح ہے خدا نے نہیں چاہا تھا کہ کوئی نماز قضا ہو اور میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے, شاید خدا معاف کر دے تو میں اپنی ارادے کو ترک کر دیتا. ہاں جانتا ہوں کہ خدا نے امتحان نے یہ نہیں چاہا تھا کہ میں نماز میں توجہ نہ دوں, اس نے چاہا تھا کہ میں یقیناً نماز میں توجہ دوں, اور خود فرماتا ہے حدیث کے ذریعے سے کہ صرف اتنی نماز قبول ہوگی جتنے میں توجہ دی جائے گی. بات میں باقی کو صحیح کروں یا نہ کروں, تو ممکن ہے کہ میں یہ سوچوں کہ خدا غفور الرحیم ہے, بخشی دے گا, زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن کے اندر پیش آ سکتی ہیں, اور اس کی سادہ کی وجہ ہے ہم لوگ معمولاً اسلام کی جامعیت کے ساتھ اسلام سے واقف نہیں ہیں, اسلام کے جامع نظام کو نہیں پہچانتے. ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں اسلام کی کچھ تعلیمات سنی ہیں. اب دیکھیے بہت سادہ سی ایک حقیقت ہے مجھے کہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی سلسلہ مجالس ایسا سنا ہو جس نے اسلام کی الف سے لے کر یا تک ایک سلسلہ مجلس میں آپ کو بتایا گیا. نہ ممکن ہے اور نہ وہ جو پیٹرن ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر اس کے لیے کوئی ضرورت کرے گا, ممکن بھی نہیں ہے. دس مجالس ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ ایک اشرے میں ہوتی ہیں. دس مجلس میں اگر کوئی صرف پانچ عقائد کو بیان کرنے کی کوشش کرے تو ہر عقیدے کے اوپر دو دن پڑیں گے. اگر ایک دن کی مجلس کو وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی لے گیا تو کیا توحید دو دن میں نپٹائی جا سکتی ہے؟ اچھا فرض فرمائیے آپ نے کہا کہ نہیں چلیے, کس نے کہا کہ ایک اشرے میں پانچ عقائد کے اوپر بات کی جائے, ایک اشرے میں صرف توحید کے اوپر بات کی جائے؟ نہیں سوچ لیتے ایک اشرے میں صرف توحید کے اوپر بات کی جائے, تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ مجالس کے اندر ذہن پر غور دیے جانے کے قابل ہے؟ یعنی مثلاً اگر آپ توحید کے اوپر گفتگو کریں گے تو یقیناً نہج البلاغہ میں خطبہ توحید کا تو بیان کریں گے. کیا معاشرے کے اندر اتنا تحمل ہے کہ خطبہ توحید نہج البلاغہ کی کسی مجلس کے اندر تشریح کے طور پر بیان کی جائے اور مجلس اسے قبول کر لے؟ شاید ایک دن قبول کر لے, شاید دو دن قبول کر لے, اور اگر کہیں اس نے خطبہ ہے ذرہ وغیرہ شروع کر دیا پھر کیا ہوگا؟ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس مجلس میں دلچسپی نہیں ہے. یہ بعض وقت میں تعجب کرتا ہوں کہ جن کو ہم کہتے ہیں دلچسپی نہیں ہے, یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر اہل بیت کے خطبات بیان ہوتے وقت ہم ان مجلسوں میں ہوتے تو کسی ایک میں بھی دلچسپی نہیں تھی. بخدا اگر اختیاراً ہوتے تو پھر ہمارے جیسا آڈینس ان خطبوں میں دوسرے دن نہیں آتا, دوسرے کو دلچسپی ہے ہی نہیں. آپ پورا خطبہ نجیب البلاغہ دیکھ لیجیے, نجیب البلاغہ کے خطبات یہ خطبات ہیں, یہ خطوط نہیں ہیں. خطوط جو 70-72 ہیں وہ علیحدہ ہیں, 250 خطبات ہیں. ان خطبات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے. تم میں سے کسی ایک خطبے کو سوچیے کوئی ذاکر یا خطیب ممبر پر بیٹھ کر پڑھے, کتنی دلچسپی ہے لوگوں کے لیے. اگر وہ رکتے نہ لگائے, اگر وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے, اگر وہ اپنے طور کے اوپر تشریح یا کہیے کہ لوگوں کو سادہ کرنے کے لیے بیان نہ کرے, تو خطبہ ایک گھنٹہ ایسا خطبہ سننا قابل تحمل نہیں ہے لوگوں کے لیے. دوسرے دن سے بیزار ہو جائیں گے, کہیں گے اس میں ہمیں مزہ نہیں آیا. اب ذرا سوچیے اگر یہ امین مومنین کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خطابت کا معیار بہت نیچے جا چکا ہے, کہ ہماری خطابت کے اندر جب تک کچھ چیزیں اضافہ نہ ہو جو اہل بیت ہرگز نہیں کرتے تھے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ان کی جانشینی ممبر. کہاں ان کی جانشینی ممبر؟ یعنی جس انداز میں ہم لوگ خطابت کرتے ہیں بخدا ایک خطبہ اہل بیت کا نہیں ہے. جس انداز میں ہم لوگ خطابت کرتے ہیں کوئی خطبہ اہل بیت کا ایسا نہیں جس انداز میں ہم لوگ خطابت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہمارا اسٹینڈرڈ بہت دور جا چکا ہے. تو جناب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل سے کوئی بات کی جائے, عمیق ہو کے بات کی جائے. تو خلاصہ کلام کیا ہے, کبھی آپ نے ایک عشر مجلس میں کسی ایک موضوع کے اوپر بھرپور گفتگو جامعیت کے ساتھ اگر سن بھی لی تو اسلام کا ایک موضوع ہے, تو کسی کو سنا اور کسی کو نہیں سنا. مثال کے طور پر آپ نے ادلہ امامت, امامت کو ثابت کرنے کی دلیلیں کثرت سے سنی ہوں گی. اپنے آپ سے پوچھے گا ادلہ نبوت بھی کبھی سنے ہیں؟ نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس کا کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا. تو ہمارے اسلام کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ ہم نے اسلام سن سن کے حاصل کیا ہے, وہ بھی متفرقات کے ذریعے سے. کبھی ایک چیز سن لی, کبھی دوسری چیز سن لی, کبھی تیسری چیز سن لی. اچھا کبھی بولنے والے کا اسٹینڈرڈ مثال کے طور پر علامہ علی نقی نقوی نقن صاحب کے جیسا ہے کہ مستحد ہیں, مسلم مستحد ہیں. اور کبھی مثال کے طور پر بولنے والے کا اسٹینڈرڈ ہم جیسوں کا کہ وہ اس حد تک نیچے آ گیا, تو کبھی توازن نہیں ہے. کبھی سنتے ہیں اعلیٰ پائے کے سنتے ہیں, اور کبھی ایک دم سے اتنا نیچے آ گئے کہ باقی نہیں بن کے دے رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, ہمارا اسلام ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اب ان ٹکڑوں ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اخلاق ہے, اسلام کی عمارت میں ایک حصہ اخلاق کا ہے. اب جو پہلے ہم کوشش کریں گے, اس سے پہلے کہ ہم تزکیہ اور تربیت کی طرف جائیں اور اس کی تشریح کریں گے, موضوع کتنا اہمیت کہاں ملے, اور قرآن کریم نے 11 قسمیں کھا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کہ میں کئی دفعہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, ان کی تکرار نہیں کروں گا. اس سے پہلے کوشش یہ کریں گے اسلام کی جامعیت کو مختصر جو انداز ہو سکتا ہے اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں, تاکہ پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر تزکیے کا مقام کس جگہ کے اوپر جا کر بنے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یوں سوچیے اسلام کا نقطۂ آغاز کیا ہے. اچھا ہم نے مزید اس کے اوپر گفتگو نہیں کی کہ کس طرح یہ پتا چلے کہ ہمارے معاشرے میں نقص کمی ہے. یہ بات اتنی واضح ہے کہ اب اس کے اوپر مزید گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انفرادی زندگی کو اس لیے عرض کیا کہ وہ اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ میں کسی اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہوں, تو تھوڑا سا جو اسلام جانتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی شخصیت کو ترازو میں تول لے. ایک طرف وہی اسلام رکھ لے جو جانتا ہے, اور ایک طرف اپنے آپ کو رکھ لے, تو کتنا بھونڈا کسی کا اسلام نہیں ہوگا کہ شخصیت بھاری نظر آئے. اتنا ہم سب کے پاس اسلام ہے کہ ہم جانتے ہیں ہماری شخصیتیں اس اسلام کے اندر نہیں ہیں جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو اب بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے, اسلام نے کیا اخلاق دیے تھے, ہم کیا ہیں, اسلام نے کس طرح کی سیرت دی, ہم نے ہم کیا پہنچ گئے, اہل بیت ہمیں کیا دیکھنا چاہتے تھے, ہم تمام چیزوں کو بعد میں بیان کریں گے. جامعیت کی طرف آ جائیے, جامعیت کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جملہ اس لیے زور ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک لہر ہمارے اندر اسلام کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایجاد ہو. بنیاد کہاں پر ہے اسلام میں؟ ہم اور آپ کی جو بنیاد ہے اسلام کی, شاید بہت اچھی بنیاد وہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے. بہت اچھی بنیاد دین اسلام کے اندر کہیں اور سے شروع ہو رہی ہے. اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں, مقابلہ کر لیتے ہیں. تب ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں, ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اسلام کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں, اہل بیت اثار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں. تو پیدائشی طور پر اسلام اور اہل بیت اثار علیہ السلام سے کچھ نہ کچھ ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے. ملک بھی کم سے کم نام کو مسلمان ہے, تو جو کچھ اسکول وغیرہ کے اندر ہے دینیات کا اور اسلام کا, کچھ نہ کچھ تذکرہ بہرحال ہمارے کانوں کو پڑا ہے. اور بچپن کو گزار لیجیے, آپ بلوک کے اندر داخل ہو گئے, کسی نے کچھ بتایا نہیں بتایا, کم سے کم اتنا پتا چل گیا کہ کچھ اصول دین ہوتے ہیں, کچھ فروع دین ہوتے ہیں. نماز آتی ہے یا نہیں آتی, اب جدیدن کچھ لوگوں کو بھی نماز آنا شروع ہو گئی ہے. 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, دوسرے لوگ سن بھی لیں. ہمیں عرض کیا ہمیشہ, ہمیں آپ سے کام ہے, دوسروں سے زیادہ کام نہیں ہے. سن بھی لیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا. 20-25 سال پہلے ٹرینڈ بہت کم تھا, یعنی اگر کہیں کبھی کوئی دیکھتے تھے کہ مثلا کوئی پابند صلات ہے شیا, تو اس کو اہل تسنن تعجب سے دیکھتے تھے. یا جب مثال کے طور پر اقداری سید الشہداء میں جلوسوں میں سب سے پہلے نماز کا سلسلہ شروع ہوا, تو آدھے سے زیادہ مخالفین ہمارے اپنے دوست احباب تھے کہ بھائی یہ عبادت کو اس طرح مخل کرنے کی کیا ضرورت ہے اس قسم کے ایک کام کی جس کی بہت طلب بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ جملے ابھی تک سن رہے ہیں, ہم مسجد مقتل گاہ ہے اور فلاں فلاں, وہ آج تک سنائی دے رہا ہے. آج تک ہم اہل تسنن کے سامنے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی نماز ہوتی ہے. عجیب قسم ہے کہ جن کے گھر پر حضرت جبرائیل نازل ہوتے تھے ان کی نماز دیکھنے کے لیے, ان کے ماننے والے دنیا کے سامنے ثابت کریں, دنیا کے سامنے نہیں اپنے دوستوں کے سامنے, کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. اس سے بڑھ کر ختم شیئر سے شاید نہ ہو پائے, لیکن وائرل ہو گیا اور یہ صورتحال بن گئی. تو وہ ابتدائی طور پر اگر اس کے بلوغ تک پہنچتے پہنچتے اس کے کام میں نماز پڑھ گئی, اب دو جملے سر کرتا رہوں کہ اسی خاطر کی بے توجہی ہے. جتنے شیعہ نمازی ہیں, جتنے نہیں ان کو چھوڑ دیجیے, جتنے نمازی ہیں ان میں سے کم از کم آدھے فجر کی نماز قضا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے کہ یہ واجب ہے, اتنا معلوم واجب ہے, کیوں قضا کر رہا ہے؟ اہمیت نہیں ہے. وہ مولا کائنات صبح کو دیکھ کر فرماتے ہیں, تو نے کبھی مجھے سوتا نہیں پایا, اور اس کی زندگی میں فرشتے کہیں گے اس کو آج تک ہمیں اٹھا نہیں دیتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اہل بیت کی بنیادی ترین تعلیمات کو نہیں سمجھ پائے. عمل کی داستان کب آئے گی؟ اس میں خدا شاہد ہے کب آئے گی. سب بلوک کے حد میں آیا, قرآن کریم اور اسلام سے جو سب گریشتہ دو چار چیزیں معلوم ہوتی چلی ہیں. اساس کہاں پر بنی ہمارے اسلام کی, بنیاد کہاں پر بنی؟ اب یہ دیکھیں خدا نے چاہا کہاں تھا. اچھا یہ اسی قسمت سے تھا, مثلا محلہ ایسا تھا جہاں لوگ دین کے اوپر توجہ دینے والے تھے تو شاید تھوڑا بہت دیندار ہو گیا. محلہ ایسا تھا جہاں دین کے اوپر زیادہ توجہ نہیں تھی تو وہ خود بخود بچے یوں ہی ہو گئے. محلے میں اگر ایسا تھا کہ بچوں کو نماز مسجد عزاداری آگے آگے رکھا جاتا تھا تو بچے خود بخود تھوڑا بہت اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ایسا نہیں تھا جناب چند لوگوں کا ایک گروہ تھا جو ہمیشہ آگے رہتا تھا, بچے نزدیک بھی آئے تو بھگا دیا ان کو, کوئی ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے تو وہ بچے خود بخود بھاگ جاتے تھے. بڑے ہوتے ہوتے وہ کبھی نزدیک بھی نہیں آتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہی لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے جوان نسل خراب ہو گئی ہے کبھی نہیں آتی. جب وہ آنا چاہ رہی تھی آپ نے بھگا دیا, اور اب جب وہ نہیں آنا چاہ رہے تو آپ ان کو بلا رہے ہیں. ایسے ہوتا نہیں ہے, بچپن سے ساتھ رکھا جاتا ہے. اسلام کا پتہ چل گیا. لیکن وہ جو بنیاد خدا چاہتا تھا وہ کیا بنیاد تھی؟ آپ جیسے قرآن کریم میں ملاحظہ فرمائیے, خاندان اہل بیت کے پاس دیکھیے, پہلی چیز جس کے اوپر چاہتے ہیں مسلمان غور کرے وہ عقائد, پہلی چیز جس کے اوپر چاہتے ہیں غور کریں وہ عقائد. کیوں؟ عقیدہ. یہ بتاؤ دنیا کو دیکھتے کیسے, آیا اس بات کا اطمینان ہے کہ خدا ہے؟ سب تعجب سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس چھت کے نیچے کیا کوئی ہوگا جو خدا کو نہ مانتا؟ ہم مانتے تو شاید سب ہیں, لیکن ماننا ایک چیز ہے, ایمان لانا ایک اور معاملہ ہے. ایمان لانے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک مثال علماء اخلاق دیا کرتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد, مثال میں اس طرح سے دیا کرتے ہیں کہ فرض فرمائیے کبھی آپ کو کسی مردے کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑ گیا, ایک کمرے میں آپ ہیں ایک مردہ, تنہائی ہے, اور اگر تاریخی اضافہ فرما لیجئے تو مثال زیادہ بہتر ہو جائے گی. آپ تنہائی میں تاریخی میں ایک مردے کے ساتھ, آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ یہ مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ زندے سے تو زیادہ ہی بے بس ہے نا, لیکن زندے کے ساتھ تنہائی اور تاریکی میں بیٹھ کر وہ خوف نہیں آئے گا جو مردے کے ساتھ بیٹھ کر آئے گا, جبکہ یہ زندے سے زیادہ بے بس ہے. زندہ تو پھر نقصان پہنچا سکتا تھا, یہ مردہ یقیناً ذہن کہتا ہے کہ نقصان, لیکن کیا دل مان لیتا ہے؟ اب دل میں آپ کی کیا ہوتا ہے ایسے موقع کے اوپر؟ وہ جس کو کبھی مثال کے طور پر ایسے کوئی حادثہ پیش آیا ہو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے, دس کیوں وسوسے خیالات. اچھا بہت لوگوں کے ساتھ مردے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر میں یوں ہی تنہا ہو, لائٹ وغیرہ بند ہو جائے, اندھیرا ہو جائے, ویسے ہی خیالات آنا شروع ہو جائے مردہ نہ بھی ہو. اچھا لاکھ وہ اپنے ذہن کو سمجھائے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے, دروازے کھڑکیاں بند ہیں, کوئی اندر نہیں آ سکتا, لیکن دل کا مانتا ہے. یہ فرق ہے جاننے اور ایمان لانے کا, یہ فرق ہے جاننے اور ایمان لانے کا. آپ جانتے ہیں مردہ بے بس ہے, یہ زندے سے زیادہ بے بس ہے, لیکن دل مانتا ہے؟ دل نہیں مانتا. ہم خدا کے ماننے میں ایسے ہی ہیں, جانتے ہیں قادر خدا ہے, رازق خدا ہے, علم رکھتا ہے, سزا دے گا جزا دے گا, لیکن جب عمل پہ آتے ہیں کرتے وہ ہیں جو من میں آتے ہیں. اس جاننے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہاں یہ کہتے ہیں یہ جاننا کچھ اور ہے, ایمان لانا کچھ اور ہے. یہ ایمان ہے, اگر ایمان لے آئے تو خدا رزاق ہے, خدا قادر ہے, خدا ہی سب کچھ ہے, کیونکہ اس طرح سے ہوں گے جیسے ہیں. یہ ایمان کی کمی ہے, اس کو کبھی آپ معرفت کی کمی کہیں گے, کبھی ایمان کی کمی کہیں گے. اچھا دین نے کہاں سے شروع کرنا چاہا ہے؟ دین نے ہمیشہ یہاں سے شروع کرنا چاہا ہے, دین کا آغاز جہاں کا. سب سے پہلے آپ اس ایمان کو پورا کر لیجیے, کن کن باتوں پہ ایمان ہونا چاہیے؟ دسیاں آپ کے پاس ہونی باتیں ہیں, اور بنیاد میں اگر چلے جائیے تو اس میں دین خراب پڑ جائے گا. آپ کو خدا پہ ایمان ہونا چاہیے, خدا پہ ایمان ہونا چاہیے تو خدا کی کس کس صفت پہ ایمان ہونا چاہیے؟ خدا کی صفت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے, اسماء حسنا تعبیر کرتے ہیں ہم. البتہ یہ کرتا چلوں اشارہ تھا, ہم خود بھی اس میدان کے ماہر نہیں ہیں کہ اسماء حسنا کچھ تو وہ لفظ ہیں جو ہم پہچانتے ہیں, مثلا قدیر, علیم, رحمان, رحیم, اور ان اسماء حسنا کی ایک حقیقت ہے جو عند اللہ ہے, جس کو یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, یہ اپنے مکاشفات کے اندر کشف کرتے ہیں. ہم اور آپ صرف نام جانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی بچے سے کہیے رحمان اللہ کی صفت ہے تو کہتے گا ہاں رحمان ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کے ذہن میں جو رحمان ہونے کا تصور ہے وہ بچے کے ذہن میں نہیں ہے. اب ایک فلسفی کے سامنے کہیے رحمان تو وہ کہے گا ہاں خدا رحمان ہے, لیکن اس کے ذہن میں جو رحمان ہونے کا تصور ہے وہ آپ کے ذہن اور میرے ذہن سے کہیں بہتر ہے. لیکن اب ایک ایسے سے پوچھے جس نے رحمانیت کو مکاشفے کے اندر دیکھا ہو, تو فلسفی نے جانا ہے, دیکھا نہیں ہے, اس نے دیکھا ہے. واقعہ دیکھنے کی بات نہیں کر رہا جس کے اندر رحمانیت نظر آئے, وہ تو ہماری اور آپ کی دنیا کافی ہے جس کے اندر ہمیں خدا کی رحمانیت نظر آ رہی ہے. خود رحمانیت اس نے کشف میں دیکھی. اب یہ کیا داستان ہے اس کو ہم لوگ بالکل نہیں جانتے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسے ہی معاملہ ہے جیسے کسی بچے نے جس نے مثال کے طور پر شکر نہ چکھی ہو اسے کہا جائے شکر میٹھی ہے, اس کو کیا پتا میٹھا کسی کہتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہی اس معاملے کے اندر بے بس. ہم لوگ اللہ کو جانتے ہیں, ایمان لے آئے ہیں, دیکھ لیا ہو, سمجھ چکے ہوں, یہ سب چیزیں دور کی بات ہے. یہ ہم لوگ کی مشکل ہے. اب خدا نے کہاں سے سکھایا؟ خدا نے یہاں سکھایا. شروع کرو, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, تسلیم ہو جاؤ. خود خلوص کے سلنے کا ختم پورے وجود کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوگا. خدا کی رضاکت پر ایمان لاؤ. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا تاکہ دیکھیں ہمارے ایمان میں کوئی مشکل ہے یا نہیں. اچھا یہ قریش کیوں رہے ہیں؟ تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی یہ تصور ہے, کیونکہ بعض اوقات شیطان بہت عجیب دھوکہ دیتا ہے. مثلا کسی کے پاس دولت ہے اسے دھوکہ دے گا تیرے پاس کچھ ہے, ہے کچھ نہیں, جو کچھ ہے یہ ختم ہونے والا ہے لیکن دھوکہ دے گا. بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے پاس پھر بھی دھوکہ دیتا ہے تیرے پاس کچھ ہے. ہم میں سے بہت لوگوں کے ساتھ ایسی ہوتا ہے کچھ نہیں ہے, شیطان دیکھو دھوکہ دیتا ہے بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ اب کوئی اصلاح کا امکان نہیں ہے. جہالت کی اس سے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہوگی. کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھ میں اب اصلاح کا امکان ختم ہو گیا ہے, بس اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے, رضاکت کے خدا کو سمجھنے کے لیے دو روایات ایک مثال کے اندر. درود بھیجے گا محمد وال محمد. ٹھیک, بزرگوں کی کہیں گے ایک بات سے شروع کرتے ہیں. میں نہیں کہتا جو ہر وہ بات جو پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے قبول کر لینی چاہیے, اسے قبول نہیں کرنا چاہیے, پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے. لیکن یوں ہی سنانے کے لیے آپ کیا کر, مطلب کبھی آپ نے سنا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں کم سے کم اس کے اصرار تھا کہ صبح کے وقت فجر کے وقت دروازہ کھول دو, کہتے تھے اس سے رسک بڑھے گا. آپ لوگ یہاں تھا یا نہیں تھا؟ ہم لوگ یہاں تھا, کہتے تھے صبح کو دروازہ کھول دو. اچھا آج کل تو کوئی کون بھی ہو صبح صبح اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا؟ اس زمانے میں ایسا تھا, بے فکری تھی, حتیٰ کراچی میں تھے بے فکری تھی, تو صبح کے وقت مثلا نماز کے آس پاس میں دروازہ کھول دیا جاتا تھا کہ اس سے رسک بڑھے گا. اچھا اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی, لیکن بعد میں جب کچھ روایات دیکھی تو سمجھ میں آئی کہ شاید اس کے اندر یہ حقیقت تو نہیں ہے کہ صبح کے وقت دروازہ کھولو تو رسک بڑھے گا, یہ تو نہیں ہے شاید. لیکن ایک اور بات سمجھ میں آئی, اور وہ یہ کہ اگر کوئی فجر سے پہلے اٹھے اور طلوع فجر تک جاگتا رہے تو روایات کے اندر ہے کہ ہم بے نیازی اس کے دل میں ڈال دیں گے, بے نیاز کر دیں گے اس کا. اگر بے نیاز کر دیں گے کیا مطلب بینک بیلنس ہائی ہو جائے گا؟ نہیں, دل بے نیاز ہو جائے گا دنیا سے. اس روایت کو اس طرح سے بیان کیا انتہائی صحیح روایت کے اندر کہ جو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں بے نیازی اس کی پیشانی پہ لکھ دوں گا. جو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں بے نیازی اس کی پیشانی پہ لکھ دوں گا اور دنیا اور آخرت سے اسے سرفراز کر دوں گا. یہ بات کہا, جو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا فقیر اس کی پیشانی پہ لکھوں گا, ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو اس کے مقدر میں تھا. اچھا اب اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے, وہ دروازہ کھولنے والی بات بھی سوچی, ٹھیک ہے. اچھا وہ دروازہ کھولنے والی بات معقول نہیں لگ رہی, دروازہ کھولنے سے کیا تعلق, فزیکل ڈور کھلے نہ کھلے. ہاں ایک بات سمجھ آتی ہے, اگر کوئی فجر سے پہلے اٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اتنا کہ یہ وقت نکالے عبادتوں کے لیے, یہ وقت اس نے رکھا ہی اس کام کے لیے کہ عبادت کرے. روایت میں لکھا تھا کہ میری عبادت کے لیے تفر رہا یعنی فراغت حاصل کرے, یعنی ایسا نہ ہو مثلا وہ گھڑی دیکھ رہا کہہ رہے دو بجے مجھے کہیں جانا ہے, ابھی پونے دو ہیں, پندرہ منٹ میں زور اثر پڑی جا سکتی ہے. یہ عبادت کے لیے وقت نکالنا نہیں ہوتا ہے, یہ عبادت کو اپنے وقت میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ روایت نہیں کہا ہے. روایت میں کیا کہا ہے؟ کوئی میری عبادت کے لیے وقت نکالے. کیا مطلب؟ کہ یہ وقت یہاں سے یہاں عبادت کا ہے, کوئی کام یہاں پہ نہیں آئے گا. اور وہ وقت کون سا ہے؟ عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ وقت آپ جن نے دی ہے اول وقت نماز کا. جیسا کہ میں یوں کر رہا ہوں کہ نماز کو ایڈجسٹ کرتا ہوں اپنے شیڈیول کے اندر, پھر میں اس روایت کا مزاق نہیں ہوں بلکہ الٹا ہو رہا ہوں. کیوں؟ میں نے وقت نہیں نکالا. اگر وقت نہیں نکالا, صحیح روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحیح روایت ہم کسے کہتے ہیں؟ جس پر ہم کہیں قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ یہ امام نے کہی ہے. اس کو ہم مثال کے طور پر اپنے طور پر عورتن قسم کھانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, اس روایت کے اوپر ہم کہیں گے ہم عورتن کہہ دیں گے کہ ہی کہی ہے. البتہ یہ قسم شریعوں کی ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں 100% آنکھوں سے دیکھو. ظاہر 1400 سال پہلے کی روایت آنکھوں سے تو نہیں دیکھی, لیکن ایک دل میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر ہم کہیں یہ امام نے کہی ہے, اتنا کافی ہو, اس کو ہم صحیح کہتے ہیں. یہ وہ روایتیں ہوتی ہیں. اس نے لکھا ہے اگر کوئی میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا, میں اس کے دل کو بے نیاز کر دوں گا. سب سے بے نیاز ہو جائے گا. سب سے بے نیاز ہوگا کس کا محتاج ہو جائے گا؟ خدا کا. ہر معاملے میں خدا کو دیکھے گا. اچھا بے نیاز کر دوں گا, دنیا اور آخرت سے اس کو سرفراز کر دوں گا. دنیا میں اور آخرت میں جو اس کو چاہیے وہ اس کو ملے گا, نہ دولت میں سے بے نیازی میں. اس میں فرق کیا ہے؟ کیوں اصرار کر؟ بعض اوقات کسی کے پاس دولت ہوتی ہے, بے نیاز نہیں ہوتا. دولت بہت ہے لیکن اپنے اندر اتنا فقیر ہے کہ اس کے پیچھے ابھی بھی دوڑ رہا ہے. بعض اوقات کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن 100% بے نیاز ہوتا ہے. حضرت ابو ذر کا واقعہ میں نے ان کی خدمت میں پہلے عرض کیا ہے, ایک پوٹلی کے اندر 2 روٹیاں ہوتے ہیں, جس نے آج دیے وہ کل بھی دے گا, بے نیازی. اچھا اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی وہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ مثلا دروازہ کھول دو, شاید دروازے کھولنے کے اندر کوئی اثر نہیں ہے, لیکن روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وقت نکالو عبادت کے لیے تو شاید وہ اس لیے کہتے ہوں گے دروازہ کھولنے کے بہانے اٹھے گا تو صحیح, پھر عبادت بھی کر ہی لے گا, نماز تو واجب ہے پڑھ ہی لے گا, شاید اس لیے کہتے ہوں. لیکن ایک بات کنفرم سمجھ میں آ گئی صحیح روایت سے, وہ یہ کہ جو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں اسے بے نیاز کر دوں گا. اچھا سوال یہ, اب یہاں پر ذرا رک کر خیر سوچنے والی بات ہے, ہم بے نیاز ہیں یا فقیر ہیں؟ ہم بے نیاز ہیں یا فقیر ہیں؟ بظاہر تو ہم فقیر ہیں. کیوں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, پوری زندگی کے بھاگتے ہیں. ریٹائرمنٹ 7 سال پر ہے, 7 سال تک تو بھاگنے بھاگنا. ہم میں سے کون بے نیاز ہے؟ یہ سادہ نسخہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنا سادہ نسخہ, صبح کو اٹھو, فجر سے پہلے اٹھو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو اور فجر تک جاگتے رہو تو بے نیاز کر دے گا. یہ بے نیازی اچھی نہیں لگ رہی. یہ ہے اللہ پر کہتے ہیں مانتے ہیں اور یہ اس کی رضاکیت پر اتنی نہ ہے, نہیں نہ رضاکیت پہ اتنی نہ. کیوں نہیں ہے؟ آپ تو مومن نہیں ہیں, آپ ماننے والے نہیں, میں ماننے والا نہیں ہوں. کیا مجھے نہیں, مجھے کیوں نہیں اطمینان آ رہا ہے اس کے اوپر؟ جب میں اطمینان کر لوں گی دیکھو رضاکیت خدا کی رضاکیت ہے, اس سے بڑھ کر تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا, اب کیوں نہیں یقین آتا؟ یہ فرق ہے ماننے میں اور ایمان لانے میں. اب سوال یہ, اگر کوئی صرف ماننے والا ہوا اور ایمان لانے والا نہ ہوا تو یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی ہے دنیا کے اندر؟ اگر یہ کامیابی ہے تو الحمدللہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی. اگر یہ کامیابی نہیں ہے تو ناکام دنیا سے جانا چاہتے ہیں کیا؟ ناکام جانے کا ارادہ ہے. اچھا اگر ناکام بھی گئے تو کیا ہوا؟ ہاں دنیا چھوٹی نہیں ہے, یعنی زندگی بہت بڑی ہے. چلیے کچھ مراحل زندگی کے بارے میں عرض ہو جائیں کہ اگر ناکام بھی گئے تو ہونا کیا ہے. یہ علماء بیان کر رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایک ریویژن کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہاں پر کچھ ہو گیا آگے ہونا کیا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے, ہمیں نہیں معلوم ہمارے عمل کا اثر کیا ہے. ہم نہیں جانتے مثلا عبادت کا اثر کیا ہے ہمارے اوپر, ہم نہیں جانتے. لہٰذا عبادت کرتے ہیں وہ اثر نہیں ملتا, کیونکہ جانتے نہیں ہیں, سمجھتے ہیں یہ عبادت کافی ہے. ہمیں عبادت کا اثر نہیں ملتا. اب تھوڑا سا کام نہیں کرتے ہیں, پہلے یہ دیکھ لیں یہ زندگی ہے کتنی, یہیں تو ختم ہے, آگے ہے, آگے ہے تو کیا کیا ہے, اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. درود دیجیے گا محمد وآل محمد. یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, اس زندگی کو ہم کہتے ہیں دنیا. کتنے سال کی ہے وہ ختم؟ 60 سال 70 سال. اچھا جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی ہو یہ کہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. مثلاً یہ جو ہم یہاں پر پیدا ہوئے مثلاً 1900 فلاں میں, یہاں سے زندگی شروع ہوئی ہے یا پہلے بھی زندگی تھی؟ اس کچھ داستان کو آپ نے سنی ہے نا کہ مثال کے طور پر حضرت آدم سے خلق کیا گیا تھا, ان کی تمام ذریت کو جب وہ ذروں کی شکل میں تھے, اور ان سب سے ایک عہد دیا گیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں خدا ہے تو ہمارا رب ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عالم ذر. بس اس عالم ذر کے اپنے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ جناب حج پہ کون جائے گا, کہتے ہیں اس عالم ذر میں جس نے ابراہیم کی لبیک پکار پہ لبیک کہا تھا وہ حج پہ جائیں گے. مثلا اس قسم کی بات ہے, شاید میں اس روایت کو شاید نہ مانوں, اس انداز میں نہیں مانتا, اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے, لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہے زندگی یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی کچھ تھی. ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے, یہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے, کہیں پہلے سے شروع ہوئی ہے. مثال کے طور پر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اہل بیت کی زندگی اس دنیا میں آنے سے شروع ہوئی ہے؟ ان کے لیے تو خود روایت فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تھے جب حضرت آدم بھی نہیں تھے, ان کی زندگی بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی. اصل کائنات بعد میں خلق ہوئی ہے یا پہلے اہل بیت؟ سب کی بات, کائنات بعد میں خلق ہوئی ہے پہلے اہل بیت, کیونکہ ان کی خاطر کائنات خلق ہوئی نا, جس کے ہمارے جملات موجود ہیں. صحیح بھائی آپ نے صحیح, ہم لوگوں کا وجود پرانا ہے یا نہیں؟ مثلا 1967 میں بنا ہے, ہم لوگ پرانا ہیں, ہم لوگ کی زندگیاں بہت پرانی ہیں. اس مادی دنیا میں یہ زندگی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے بہت پرانا ہے. اچھا وہ پیچھے جانے کو شاید بہت زیادہ فالو نہ کر سکے, شاید اس کا فائدہ بھی نہیں رہے گا. مثال کے طور پر اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نے عالم ذر کے اندر اقرار کیا تھا کہ خدا ہے, کوئی کہے گا مجھے اب یاد نہیں ہے, تب مجھے اس عالم ذر کے اقرار کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ممکن ہے کوئی کہ عالم ذر تھا ہی نہیں. اچھا قطعاً جو کوئی عالم ذر مانے یا نہ مانے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ زندگی یہاں سے شروع ہوئی ہے, کوئی یہ نہیں کہتا, سب کہتے ہیں ہاں پہلے تھے, کیا تھے, کیسے تھے, کہاں تھے, اس کی زیادہ داستان نہیں ہے, ہم بھی اس کو بہت زیادہ فالو نہیں کرتے. اب کوئی یہ مانے یا نہ مانے کہ پہلے تھے, اتنا سب مانیں گے کہ یہاں مرنے پر ختم نہیں ہوگا. صحیح, مطلب پہلے تھے یا نہیں تھے, مطلب آپ نے کہا نہیں ہم کہتے ہیں نہیں تھے, چلو نہیں تھے, آگے بھی نہیں ہے, آگے کا پھر سب معتقد ہے. کیوں؟ اگر آگے کا معتقد ہو کہ آگے بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے قیامت کا معتقد نہیں ہے, یہ موت کو اختتام سمجھ رہا ہے, یہ دہریا ہے, اسلام کا معتقد نہیں ہے. اتنا تو سب کہتے ہیں پہلے تھے یا نہیں تھے, آگے یقیناً ہے. صحیح, اتنا مانتے ہیں کہ مثلاً یہاں 40 سال کی عمر میں مرا, یا 20 سال, یا 10 دن, یا 1 دن, یا 150 سال, آگے کچھ ہے. اچھا آگے کیا ہے, آگے کتنا ہے؟ ہمارے سال یہاں پر 60-70 ہیں ایوریج, آگے کیا ہے اور کتنا ہے, تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. تھوڑا سا تکلیف دہ ہوگا شاید, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہو ہی جائیں. اور میں معمولاً یہ سوچتا ہوں زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارا, کب تک روکیں, کب تک چلیں, کب تک نہیں چلیں گے, کچھ جو کہنا ہو کچھ سننا ہو وہ ہو جائے, بعد میں اللہ مالک ہے جہاں تک چلے گا. درود دے دیجیے محمد وآل محمد. بنیادی غلطی ہوئی ہے ہم لوگوں سے, بہت ساری بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں, یہ ایک اور ہو گئی ہے. اچھا یہ اصول دین میں ہوئی ہے, تعجب ہوا مجھے جب مجھے سمجھ میں آئی کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے, اور وہ بھی اصول دین کے اندر, اب نہ ہم سے لگا پہلے جیسے پوری قوم سے ہو گئی. اب آپ کہیں گے بڑا عقل مند بن رہا ہے, ابھی بتاتا ہوں تم مان لیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پانچواں اصول دین کیا ہے ہمارا؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اچھا, قیامت کا لفظ ہے قیام سے, قیامت, قیامت کا لفظ ہے قیام سے. کس کا قیام؟ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا, کس کا قیام؟ تو کہتے ہیں قیامت ایک دن کا نام ہے, یوم القیامہ, قرآن میں بھی ہے, قرآن کریم میں, یوم القیامہ. قیامت اس دن کا نام ہے جب خدا مردوں کو کھڑا کر دے گا, خدا مردوں کو کھڑا کر دے گا. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ایک سور پھونکی جائے گی, قیامت آ جائے گی. قیامت آئے گی, اس دنیا کا نظم و نسق ختم ہو جائے گا, ایک میدان حشر بقا ہوگا. یہاں سے قیامت شروع ہو گئی. تو قیامت ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سور سے. ایک سور پھونکی جائے گی, پھر دنیا ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد قرآن کہیں کہ آیات کریمہ اس کے اوپر, کلو شہین حالکن اللہ وشو, یا کلو من علیہ فان وجب قوج ربک دلالال والاکرام. سور پھونکی گئی, پوری دنیا ختم ہو گئی, ایک نئی زندگی شروع ہو گئی, میدان حشر. اس کو ہم کہتے ہیں قیامت. اب سوال یہ ہے, ہمارے مرنے اور قیامت یعنی سور, اس کے درمیان میں کچھ ہے کیا؟ مرنے سے لے کر سور پھونکنے تک جو قیامت کا دن ہے, اس کے بیچ میں کچھ ہے؟ معتقد ہیں لیکن اصول دین میں شامل نہیں کر رہے اسے. پوری دنیا شامل کرتی ہے, پوری دنیا نے کیا, دنیا دیکھیے, ابھی اکثر ہم کی خدمت ہوگا. ہم نے اصول دین کا پانچویں کا نام رکھا ہے قیامت. آپ کسی بھی عربی کی کتاب میں جائیے, شیعہ کتاب میں, اسے اصول دین میں پانچواں کون سا, ہرگز نہیں لکھے گا قیامت. فارسی میں پڑھیے, فارسی میں پوچھیے پانچواں اصول دین کیا ہے, کبھی نہیں لکھیں گے قیامت. کیا لکھیں گے؟ جو فارسی عربی جانتے ہیں فوراً لکھیں گے, وہاں لکھا ہوتا ہے معاد. معاد انہوں نے قیامت کیوں نہیں لکھ لیا؟ ہم نے تو قیامت لکھا ہے. اچھا, پھر ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی لکھنے کا کیا ہے؟ وہ فارسی عربی میں جس کو معاد کہتے ہیں اس کو اردو میں قیامت کہتے ہیں. اچھا, بتا سے پوچھے گا, میں قیامت اردو کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے؟ قیامت عربی کا لفظ ہے. تو عرب نے پانچواں اصول دین قیامت کیوں نہیں لکھ لیا؟ ہم نے عربی کا لفظ دے کے قیامت لکھا, ان کو عربی کا لفظ نہیں آتا تھا قیامت, انہوں نے تو معاد لکھا, اور ہم نے ان کی عربی میں سے لفظ نکال کے قیامت لکھا, انہوں نے عربی کا لفظ قیامت کیوں نہیں لکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ قیامت اور معاد میں ایک زندگی کا فرق ہے, ایک زندگی کا فرق ہے. وہ کون سی زندگی ہے؟ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود دیجیے گا محمد والے. معاد کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پلٹ کر آنا, پلٹ کر آنے کی جگہ یا پلٹ کر آنے کا وقت. صحیح ہے, مثال کے طور پر آپ گھر پانچ بجے تشریف لاتے ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاد پانچ بجے ہے. معاد پانچ بجے, پانچ بجے کیا مطلب؟ یعنی واپس آنے کا وقت پانچ بجے ہے. آپ گھر پلٹ کر واپس آتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا معاد ان کا گھر ہے. یہ جو پلٹ کر آتے ہیں اپنے گھر آتے ہیں. عرب اور فارس نے پانچویں اصول دین کو کہا معاد. معاد کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنے کا وقت. اچھا, پلٹنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سور پھونکنے سے یا موت سے؟ ہاں, یہ فرق ہے. ہمارا پانچواں اصول دین شروع ہوتا ہے قیامت رکھنے کے نتیجے میں سور پھونکنے سے, ان کا پانچواں اصول دین شروع ہوتا ہے معاد رکھنے کے نتیجے میں اس دن سے جس دن سانس گیا. اب پلٹنے کا وقت شروع ہو گیا. پس ان کا پانچواں اصول دین موت سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا پانچواں اصول دین سور سے شروع ہوتا ہے. اب کوئی سوال کرے تو موت کے آخری سانس, اس دنیا کے آخری سانس یعنی موت, اور سور پھونکنے تک بیچ میں بھی کچھ ہے کیا؟ ہاں بیچ میں بہت بڑی مصیبت ہے اگر کوئی اس کو مصیبت کہنا چاہتا ہے، جبکہ مصیبت نہیں ہے، سراسر رحمت ہے، وہ ہے برزخ۔ ہمارے قیامت رکھنے کے نتیجے میں یہ ہمارے اصول دین کا حصہ نہیں ہے، نہ ہماری قیامت کی گفتگو میں برزخ آتی ہے۔ آپ اردو میں کوئی بھی قیامت پہ لکھے جانے والی کتاب دیکھیں، اس میں برزخ نہیں آئے گی، اس میں موت بھی نہیں آئے گی، اس میں ڈائریکٹ کہاں سے شروع ہوگا؟ چورکوں میں۔ اور وہاں کسی بھی عقائد کی کتاب میں معاد کے اوپر گفتگو دیکھیں، فوراً شروع کریں گے اس وقت سے جب سے سانس ختم ہو گئی، اب معاد شروع ہو گئے۔ کیوں؟ آپ پلٹنا شروع ہو گئے۔ اچھا آپ پلٹ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جہاں کے لیے آپ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ ہمیشہ کہتے تھے مجھے پلٹ کے خدا کی طرف جانا ہے، تو جیسے ہی آپ پلٹنا شروع ہوئے آپ کی مہاج شروع ہو گئی، آپ کی مہاج شروع ہوئی، آپ کا پانچواں اصول دین شروع ہو گیا، قیامت رکھنے کے نتیجے میں آپ نے یہ سب چھوڑ دیا، اس پہ توجہ نہیں دی۔ اچھا اگر توجہ نہیں دی تو کیا نقصان ہوا؟ ایک زندگی کا نقصان ہو گیا، بیچ میں ایک زندگی ہے۔ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے قیامت یعنی یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، اگر کوئی یہ کہے قیامت یعنی یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے تو آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ آپ اسے کہیں گے پھر سور کا کیا ہوا، پھر میدان حشر کا کیا ہوا، پھر حشر کے مقامات کا کیا ہوا، پھر پل صراط کہاں گئی؟ تمہاری تو جنت اور جہنم کے دروازے سے قیامت شروع ہو رہی ہے، یہ تو بہت بات کی شروع کر دی، پتہ نہیں میدان حشر کتنا بڑا ہے، میدان حشر بہت بڑا ہے، کتنی بڑی زندگی کا نام میدان حشر ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ بعض اوقات اس کو وقت میں بھی بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر لکھا ہے، اس کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے، کہ متکبر شخص کو جس کے اندر تکبر ہے، تکبر کیا مطلب؟ کسی ایسی چیز کا اظہار کرنا جس سے پتا چلے میں دوسروں سے بڑھ کر ہوں، تکبر یعنی کسی ایسی حرکت کا، کسی ایسے قول کا، کسی ایسے عمل کا اظہار کرنا جس سے یہ سمجھ میں آئے میں دوسروں سے بڑھ کر ہوں، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اگر کوئی متکبر ہو، اگر کوئی متکبر ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں، میدان حشر میں چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جب تک خلائق کا امتحان رہے گا خلائق اسے رونتے رہیں گے، اور جب پوری اللہ کی خلقت فارغ ہو جائے گی تب خدا ان کے حساب سے شروع کرے گا۔ یہ جو سزا کا لہجہ بتا رہا ہے، جب تک خلائق کا امتحان ہوگا ان کو خدا حساب نہیں لے گا، ان کو لوگ رونتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے یہ لمبی داستان ہے، کوئی تو گھنٹوں دو گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ یہ خلائق کا امتحان ہوگا، کتنی مدت چاہیے اس کے لیے خدا جانتا ہے، بس میدان حشر چھوٹا میدان نہیں ہے، بس ہم 50-60 سال کی زندگی کو کہتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں خدا یہ زندگی کیسی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو سیکنڈ، یہ ایک لہجہ ہے، اور میدان حشر کو کہتا ہے زندگی ہے، اس کا مطلب ہے 50-60 سال سے بہت زیادہ ہے، اس کو کہتا ہے ایک لہجہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا قرآن کریم نے کہ مثلا یہ کوئی دور ہے، نہیں اس کو دور نہیں کہا خدا نے، نے کہا تھا یہ پیریڈ ہو، نہیں کہا پیریڈ نہیں ہے، بس ایک گزرنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا پوری زندگی ہے، میدان حشر بہت بڑا ہے۔ تو اگر میں کہوں قیامت یعنی جنت اور جہنم کا دروازہ، تو آپ کہیں گے میدان حشر کا کیا ہوگا؟ پھر اتنے احکام ہیں میدان حشر کے، ان سب کو خدا نے کیوں بیان کروایا؟ پھر پل صراط کا معاملہ اور دسیوں میدان حشر کے، اب ہم لوگ کے ساتھ گزار کرتی ہوئی، ہم نے کہا قیامت، قیامت ہوئی معاد بلا دیا، معاد بلائی، اب وہ جو موت کے بعد سے لے کر سور پھونکنے تک تھا وہ سب نکل گیا ذہن سے، وہ سب کیا تھا؟ وہ پوری زندگی کے ساتھ اس کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ جی برزخ کتنے دن کی ہے، کتنی لمبی ہے برزخ؟ یہ دنیا ہماری 50-60 سال کی ہے، ہمارے سالوں میں 50-60 سال کی۔ اچھا خدا نمتار نے فرمایا کہ ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال ہیں، ہمارا ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ایک دن کی مقدار تمہارے حساب کے 50,000 سال کی ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ، تمہارا ایک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن کی مقدار تمہارے حساب میں 50,000 سال کی ہے. اچھا صرف ایک یوں تصور کر لیجیے، اگر خدا کا ایک دن 50,000 سال ہے اور اس نے جتنے سال یہاں دیے تھے برزخ میں بھی اتنے ہی سال دے دیے، 50,000 ضرب 365 ضرب 5، یہ وہ سال کے سال بنیں گے جو برزخ میں گزاریں گے، سال بنیں گے، دن نہیں بنیں گے، سال بنیں گے. سب یہ عالم ہے. اب آپ اندازہ لگائیے برزخ کتنی بڑی ہے. ہاں اس نے ایک اچھائی بھی ہے اور ایک مشکل ٹائم بھی. اہل بیت سے پوچھا کہ برزخ کتنی ہے، فرمایا مختلف لوگوں کی مختلف ہے. کہا کم از کم کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، فرمایا کم از کم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلیوں پہ گننے والے کم از کم، پوری خلقت میں سے انگلیوں پہ گننے والوں کی برزخ 3 دن ہے. پوری اللہ کی خلقت میں سے جن کی برزخ 3 دن کی ہے ان کی تعداد کتنی ہے، انگلیوں پر گننے والے. اب باقیوں کی کتنی ہے، فرمایا لاکھوں سال ہے، لاکھوں سال. اچھا ہم نے جو 5واں اصول دین بنایا قیامت تو کس کو چھوڑ دیا، یہ لاکھوں سال. جھیلنے یا نہیں جھیلنے، یا تو انگلیوں پہ گنے جانے والوں میں آ جائیں تو بچ گئے، اور نہیں بچے تو پھر اس میں ہے لاکھوں سال. اچھا اس لاکھوں سال میں ہونا کیا ہے، یہ لاکھوں سال چلیے جنت تو طے ہو گیا نا ہمارے اور آپ کے نزدیک، یعنی ہم لوگوں نے گویا یہ لے لیا کہ جنت تو خیر جانا ہی جانا ہے، اور کوئی جا سکتا ہے کیا، گھر ہم نہیں جانا ہے. صاحب اس میں عجیب سا مارکا ہوا، دبئی میں ہمارے کچھ دوست صاحباب ہیں جو اس بات کے اوپر شدت کے ساتھ معتقد ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے سیکنڈ آپشن خلق ہی نہیں کیا. اگر بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل یہی جملہ قرآن کریم نے یہودیوں سے بیان کیا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیکنڈ آپشن نہیں ہے، اللہ کے پاس ایک آپشن ہے پیدا جنت. صحیح، کیونکہ دو صحباب کہتے تھے ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، ہم نے جانا ہی جنت میں. ایک دفعہ اس گروہ نے ماہ رمضان میں ہم دبئی میں سے دعوت دی، کہا ہمارے یہاں دعا کا پروگرام ہے، شب دعا ہے، شب دعا میں آپ ایک درس دیجیے گا. بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، آخری اس میں دعائیں جوشن کبیر ہے. اچھا ہم گئے تو وہ کوئی 20واں یا 23واں کوئی بند چل رہا تھا، اور اس میں ظاہر سب نے ابھی خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب، تو ہمارے سامنے ظاہر 70-80 دفعہ انہوں نے کہا. تو ہم نے ممبر میں بیٹھ کر ان سے عرض کی تھی کہ آج تک الحمد للہ آپ کے ساتھ ہماری گفتگو رہی، آج آپ نے خود ہی فیصلہ کیا. آج تک آپ کہتے تھے کہ اللہ نے آگ کا آپشن تو ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے، اور آج رات 100 دفعہ چیخ کر آپ نے خدا سے کہا خدا یا آگ سے بچا لے. اگر آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ چیخ کرتے ہیں خلصنا من النار یا رب، اے خدا یا آگ کے عذاب سے بچا لے، تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے ہی آپ کے لیے. اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ جو آگ کے مالک ہیں، جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہو کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اور ان کا خادم کہہ رہا ہے نہیں میرے لیے سیکنڈ آپشن نہیں ہے. وہ جو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں قسیم النار والجنہ، وہ کہہ رہے ہیں کہو کہ خدا مجھے آگ سے بچا لے، اور وہ جو ان کا ماننے والا ہے وہ کہہ رہا ہے مولا میں کہہ تو دوں گا لیکن اصل میں سیکنڈ آپشن آئی نہیں. عجیب ماننے والا. اچھا وہ اتنا آپ کو اہمیت دے رہے ہیں، یقین فرمائیے بعض اوقات صحیح سے سجادیہ میں 4-4 صدی کی دعائیں آئیں گی، خدایا میں اتنا ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں، آخر میں مجھے خدایا مجھے کیا دے، خدایا آتا سے جہنم سے بچا رہا ہے. 4-4 صدی دعا کے بعد ایک عبارت آئی آتا سے جہنم سے بچا رہا ہے، اور ان کا ماننے والا کیا کہہ رہا ہے سیکنڈ آپشن نہیں، آپ کا تو سوال ہی نہیں، تو پھر یہ کس کے لیے کہا ہے، یہ دعائیں کس کے لیے ہیں؟ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہہ یہ دعا دعائیں مخالفین کے لیے تھیں، پھر اتنا اصرار کیوں کہ یہ دعائیں پڑھو؟ پھر دعائیں کمال پڑھنے پہ اتنا اصرار کیوں؟ کیوں انہوں نے فرمایا زندگی میں ایک دفعہ بھی ممکن ہے تو دعائیں کمال پڑھو، ہر شب جمعہ پڑھو، ہر عید پہ پڑھو، ہر تہوار پہ پڑھو، ایک دفعہ زندگی میں پڑھ سکتے ایک دفعہ پڑھو، ورنہ ہر نہیں کرو، کیوں اتنا اصرار؟ مطلب ہے آپشن، کون کرا نہیں ہے، ورنہ یہ کیوں اتنا مارا، اتنا کہہ رہے ہیں کہ بےگڑا اللہ کے حضور؟ اگر قیامت کو شروع کریں جنت اور جہنم سے تو آپ کہتے ہیں سیکنڈ آپشن تو ہے ہی نہیں، تو سیدھے جنت کے دروازوں میں ماندہ ختم ہوں گا، اچھا پولیس شراب تو وہ ویسے میں گزار لوں گا، پولیس شراب تک میں بجلی کی تیزی سے گزر جاؤں گا، ٹھیک ہے میں بجلی کی تیزی سے گزروں گا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، برزخ کا کیا ہوگا؟ برزخ ہے ہی نہیں ہماری، ماں ہماری ہوتی تو برزخ ہوتی نا، ہماری قیامت برزخ کی جو لاکھوں سال کی زندگی، اس میں ہونا کیا ہے؟ اجمالا ابھی عرض کر رہا ہوں، کل تفصیل سے بات ہوگی، پھر اس برزخ کا رشتہ جوڑیں گے اپنی آج کی زندگی سے. برزخ میں یہ ہونا ہے کہ کچھ لوگ تو انگلیوں پر گننے والے پہلے سے پاکیزہ ہو کے برزخ میں پہنچیں گے، انگلیوں پر گننے والے وہ پہلے سے پاکیزہ ہو کر برزخ میں پہنچیں گے، خدا تین دن ان کو برزخ میں رکھے گا الگ الگ جیسے کہ روایت میں فرمایا، اس کے بعد ان کو مرحلہ قیامت میں داخل کر دے گا. باقی لوگوں کے ساتھ کام ہے فرمایا، باقی لوگ برزخ کی زندگی کی تلخیوں کو سہیں گے، کب تک؟ جب تک وہ ساری خرابیاں ختم نہیں ہوں گی جو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، یہ ان کو سہنا ہے. برزخ کی زندگی میں تلخیاں سہیں گے. اچھا برزخ کی زندگی کی جو تلخیاں وہ بھی روایات نے بیان کی، وہ ہم لوگوں نے کیونکہ قیامت سے شروع کیا تو وہ سارا چیپٹر ہی اسکپ ہو گیا، آئے ہی نہیں اس میں، مطلب وہ انہوں نے بیان کیے وہاں پر. کیا یہ برزخ کی تلخیوں کو سہیں گے جب تک کہ خدا قیامت کے دن کو کھڑا کرے گا جب یہ صاف ستھرے ہو جائے گی؟ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے برزخ میں ایک طرف سے جنت ملے دوسری طرف سے کوئی مشکل بھی ہو؟ ہاں برزخ کی جنت میں ایسا ہو سکتا ہے، قیامت والی جنت میں ایسا نہیں ہوتا، جو جنت میں گیا گیا، برزخ میں ایسا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کیا برزخ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جنت میں ٹھہرے ہوئے ہیں ایک محل کے اندر، لیکن ایک سانپ صبح کو آئے گا اور رات تک بسے گا، وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے؟ برزخ میں دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں. ہاں وہ جو جنت ہے قیامت کی بات والی، اس میں ایک ایک ہے، یا عذاب ہے یا رحمت ہے، اس میں دونوں ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. زیادہ ممکن ہے کوئی آدمی شدید عذاب میں ہو تو اس کے لیے یہاں سورہ فاتحہ پڑھے، اس کو وہاں آسانی مل جائے، ادھر یہ نہیں ہوگا، ادھر سے یا عذاب ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، تب یہ برزخ اجمالا. اب یہ برزخ کیا ہے، برزخ میں انسان کیا ہے، یہ بھی عرض کرتا ہوں اسی تفصیل کو بڑھاتے ہوئے، بعد میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. برزخ میں سب شروع میں انسان نہیں ہے، برزخ میں آنے والے زیادہ تر لوگ حیوان ہیں، کم انسان ہیں، آہستہ آہستہ انسان بنیں گے. صحیح؟ اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ یہ بہت سخت ہو گیا، شاید یہ جبرن اتنا سخت کر رہے ہیں. نہیں جبرن سخت نہیں کر رہے ہیں، کل کتابیں بتا دیں گے آپ کو، پڑھیے گا، الحمد للہ اردو میں سے ترجمہ بھی ہوئی نہیں، تاکہ آپ کو خود یقین آئے کہ اہل بیت نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، ایسا یا نہیں، ایک دفعہ یقین آ جائے زندگی آسان ہو جائے گی، ایک دفعہ یقین تو آئے، جیسے میں نے کہا نا اللہ کی رضاکیت پہ یقین تو آئے ایک دفعہ، ایک دفعہ یقین آ جائے پھر معاملہ آسان ہے. یہ لوگ جو ہم خواب میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کچھ چیزیں، جنت دیکھتے ہیں برزخ دیکھتے ہیں، مثلا بعض اوقات خواب میں ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، مثلا کسی نے اپنے مردے کو دیکھ لیا، ابھی تو جنت میں گیا نہیں تو دیکھا کیسے، یہ ہم نے اس کی برزخ دیکھ لی. وہ جو برزخ میں ہے وہ ابھی بھی ساتھ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جو برزخ میں ہے ابھی بھی ساتھ ہے، ابھی بھی قابل مشاہدہ ہے. مثلا آپ نے اپنے لیے برزخ میں جو جنت بنائی ہے، محل بنائے ہیں، محلیں بنائی ہیں، انشاءاللہ بن چکے تیار ہو چکے ہوں، تو آپ ابھی بھی یہ کرتے ہیں، یہ سب آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم نے کب سوچا، ہم نے کون سی تیاری کی؟ اپنی آنکھوں سے مادیات کے علاوہ کچھ دیکھا ہے تو وہ کہاں سے نظر آئے گا؟ اب آپ کو سمجھ موسیٰ کے لیے زندگی گزارنا آسان کیوں ہے؟ لوگ اتنے مزے میں زندگی کیسے گزار لیتے ہیں؟ ہم لوگ جیسے لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کس مصیبت میں. اچھا وہ مزے میں اسے پتہ بھی نہیں چل رہا. کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ برزخ دیکھ چکا ہے, جانتا ہے کہ جو میں صبح کو اٹھا ہوں ایک گھنٹہ نیند میں نے قربان کیا خدا کے لیے, برزخ مجھے کیا ملنے والا ہے, دیکھ چکا ہے. اب جو دیکھ چکا ہے 90% مشکل تو یوں ختم ہو گئی تھی, برزخ میں دیکھ لیا اس نے کیا ملنے والا ہے مجھے, زندگی آسان. اچھا اب تو اس کو کوڑے مارے, حب اہل بیت میں کوڑے کھاتے تھے لوگ, سیڑھی پہ لٹکے رہتے تھے. کبھی اپنے آپ کو پوچھا میں سمے تمبار میں سیڑھی پہ لٹک کے یہ مدد کیوں نہیں کہا؟ کہتے تھے مولا مجھ سے انسان میری مدد کرے, کیوں نہیں کہا؟ 3 دن لٹکے رہے اور میں لٹکے تو سیڑھی میں مردہ نہیں لٹکے رہے, زندہ لٹکے رہے. سیڑھی کی تصویر میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی, دیکھ سے زیادہ دفعہ کر چکا. کیوں پہلے دن نہیں کہہ دیا مولا مشکل کے ساتھ میری مدد کرنا, سوری سے نکلی لاتے مولا؟ کیوں میں سمے تمام نے سوری کی سختی برداشت کی؟ کیوں اپنی برزخ دیکھ رہے تھے, برزخ میں اپنا مقام دیکھ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ سوری پہ لٹکا ہوں اس سے برزخ میں کیا ہو رہا ہے. خوش تھے کہ لٹکا اور مر. انہوں نے کہا اب اگر تم مزید بولے تمہاری زبان کاٹ دوں گا. کاٹو مجھے پتا ہے کیا ملنا ہے مجھے, کاٹو. یہ لوگ اتنے ضرورت مند کیوں ہیں؟ ہم اتنے خائف کیوں ہیں؟ یہ لوگ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ ہم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ انہوں نے برزخ دیکھی, برزخ دیکھی ہے, زندگی آسان. زندگی آسان ہے جانتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نے دیکھا شاید سید الشہداء نے لوگوں کو کیا دکھایا ہوگا, کیوں یہ لوگ مطمئن تھے؟ پورے واقعے کربلا میں کوئی ایک آدمی ہے جو گھبرا رہا ہے؟ پورے واقعے کربلا میں ایک ہے جو سید الشہداء سے کہتا ہوں مولا مجھے تکلیف کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ یہ انسان نہیں ہے, ان کو کوڑوں کا صدمہ نہیں ہے, ان کو شمشیروں کی ضرب نہیں لگتی, ان کو نیزوں کی آنی نہیں لگتی, ان کے جسم سے خون بہتا نظر آ رہا ہے, ان کے جسم کٹتے نظر آ رہے ہیں, ان کی گردنیں جدا ہوتی نظر آئیں, ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی. یہ سب خدا کے رام کیسے اتنا عشق کر رہے ہیں؟ ان سب کو وہ تمام مقامات سید الشہداء دکھا چکے تھے چلے آتے تھے, جب اپنی موت کے لیے بیکاری دکھاتے تھے, اپنی موت کے لیے دوسرے سے لڑتے تھے, کون پہلے جائے گا مقام جانتے تھے, اپنی پیاس سے خوش تھے. ہم ان کی پیاس سے روتے ہیں آج تک, یہ اپنی پیاس سے خوش تھے. ٹھیک ہے پیاس سے خوش آتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ جو میدان میں جاتا ہے دشمن شمشیروں سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, پھر بھی لڑ رہے تھے کہ ہم پہلے جائیں گے. کیوں لڑ رہے تھے؟ ان کو زندگیاں عزیز نہیں تھیں, ان کو کیا عزیز تھا؟ حتی برزخ نہیں دیکھ رہے تھے, برزخ میں بیوی کی رحمتیں دیکھ رہے تھے, برزخ میں محل نہیں دیکھ رہے تھے, یہ دیکھ رہے تھے مرنے کے فوراً بعد علی ہم سے کیا رویہ کر رہے ہیں, یہ دیکھ رہے تھے. شاید اپنے میں نہیں اثر نہیں تھا, ایسا حضرت علی اکبر جب زمین پر گرے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا بابا اب آپ مطمئن ہو جائیے, میرے جتنے اندر نے مجھے سیراب کر دیا ہے. ایک ایک لمحہ دیکھ رہے تھے آگے کیا ہونے والا ہے, یہ جانتے تھے ہم جیسے ہی مریں گے بیوی کس طرح ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دیں گی. اپنے انجام سے واقف تھے, کیونکہ اپنے انجام سے واقف تھے, ہر مصیبت جھیل رہے تھے, لیکن ایک بار سمجھنے بعد ایک بار آنے سے پاس میں رہ جاتا ہے مجھے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہوگا ہوگا کیوں جا رہا تھا. بڑوں میں طاقت کی برزخ دیکھ رہی تھی, بڑوں کے اندر حوصلہ تھا, یہ کیا علی اکبر کی 6 ماہ کی روح اتنی بزرگ تھی کہ برزخ کے اندر مقامات کو دیکھ رہی تھی. یہ 6 ماہ کا بچہ کتنی بڑی روح کے ساتھ تھا کہ جب یہ میدان میں اترا ہے تو وہ اشکیا کی فوجی اپنی شکست تسلیم کر لیتی ہے کہ ہم اس کے سامنے ہار لیتے ہیں, زیادہ اور بلا تیر چلاتا ہے. ان جملے کو پڑھ کے انسان کا دل کٹ جاتا ہے. اس نے لکھا ہے اور بلا کا تیر چلا اور اس طرح سے اس کا تنظیم ہوا چلا گیا. مزے يعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار نسل بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبا و انصار میں قرار فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.